الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ سورۃ المنافقون کی آخری تین آیات مبارکہ، آیت نمبر 9, 10 اور 11 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ آج سے جو سلسلہ کلام شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنو. قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اہم ہدایات دی. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام متکلم اور کلام اور متکلم، یہ تینوں کے تینوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. متکلم اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور متکلم انسان ہے، مخلوق ہے. اس کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں یا ایھا الناس تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا، اے لوگوں، اے انسانوں. کہیں انسان اور جنات کو مخاطب فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعت. کہیں یا ایھا الکافرون کا تذکرہ بھی آپ پڑھتے ہیں. قرآن حکیم میں تقریباً 92 آیات ایسی ہیں، 92، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرمایا. ایک اور علمی نقطہ اس حوالے سے نوٹ کرنے کا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب اکثر و بیشتر مدنی صورتوں میں آیا. مکی صورتوں میں جہاں اللہ پاک نے اہل ایمان کو خطاب بھی فرمایا تو یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ نہیں. ایک اور جگہ بڑا خوبصورت انداز ہے مخاطب کرنے کا، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یا عبادی، اے میرے بندوں. بہرحال یہ مختلف صیغے ہیں جو رب کائنات نے اپنے اس کلام میں استعمال فرمائے ہیں لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر سے غافل نہ کریں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی ہیں وہ لوگ کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرمائے. اب آئیے اس حوالے سے دوبارہ جو نقطہ بار بار ہر جمعے میں تذکیر کے طور پر نوٹ کیا جاتا ہے وہ تازہ کیجئے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کبھی اپنی زندگی پر تجزیہ کیجئے کیا اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی؟ اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ پھر اس کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، ہر اسٹیج میں ذہنی سطح مختلف ہے انسان کی. تو بہرحال قرآن حکیم سے یہ بات ایک تو بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. جیسے ہم کسی ایگزامنیشن ہال میں ہوتے ہیں ایگزام دینے کے لیے، جب ہم کوئی ایگزام دے رہے ہوتے ہیں کوئی سا بھی ہو، چاہے چھوٹی کلاس کا ہو یا سی ایس ایس کا ہو، تو وہاں ایگزامنیشن ہال میں فیصلہ کن شے کیا ہوتی ہے؟ ہال میں فیصلہ کن شے ٹائم ہوتا ہے، وقت. سی ایس ایس کا ایگزام جتنی تیاری کر کے آئے ود ان دا ٹائم ہم کو وہ پیپر سالو کرنا ہے جو پوچھا گیا. ہم کتنے بڑے ہی عالم کیوں نہ ہو، فلسفی کیوں نہ ہو، اگر پیپر نہیں سمجھ سکے اور جواب نہیں دے سکے ود ان دا ٹائم تو ہم کوالیفائی نہیں کر سکتے. لہذا دنیا کی زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 1000 سال ہے آزمائشی کے لیے. دنیاوی امتحانات میں لوگوں کی ذہنی سطح کو پرکھنے کے لیے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چند لاکھ گھنٹے دیے ہیں کوالیفائی کرنے کے لیے. جو اصل زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، اس کے لیے کوالیفائی جو کریں گے جنت میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کریں گے وہ ہیں جو پاس ہو جائیں گے. لہذا یہ دنیا کی زندگی اگر آزمائش کی جگہ ہے تو اللہ تعالی نے اس آزمائشی وقفے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں جو ہمیں اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہیں، تبھی تو امتحان ہے. لہذا ایک ہمارا دشمن شیطان مردود ہے، اس نے قسم کھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور جلال کی. بہرحال یہ کریڈٹ دینا چاہیے، ایک دفعہ میں نے شیطان کو سلوٹ کر دیا تو کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، شیطان کو آپ سلام کر رہے ہیں. تو یہاں سلام یا سلوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کوئی عزت دی جا رہی ہے، لیکن بہرحال اس نے عزت اور جلال کی قسم کھائی. تو گویا شیطان چاہے کوئی بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے اور موحد ہے، کسی اور بت کی قسم نہیں کھا رہا، قسم بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی بھی عزت اور جلال کی قسم. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر چیلنج کیا کیا اس نے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. یہ ہے وہ اس کا چیلنج. ایک تو شیطان ہے جو ہمیں اصل مقصد سے ڈی ریل کرتا ہے، ڈی ٹریک کرتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے. پھر کچھ ہمارے اپنے نفسانی خواہشات بھی ہیں. یہ نفس نفس امارہ اگر بن جائے تو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. ان النفس لامارہ بسوء الا ما رحم ربی. سورہ یوسف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو نفس ہے یہ تو برائی کی طرف ہی راغب کرتا ہے، نفس امارہ برائی کی طرف لے کے جانے والا. تو تو گویا شیطان اور نفس امارہ کی پھر آپس میں کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے. اور الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پھر وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور اسی نفس امارہ کو جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، اس کو وہ پروموٹ کرتا، جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، انسان اپنے اصل ہدف کو، اصل ٹارگٹ کو بھول جاتا، اصل مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے، اصل منزل کو بھول جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کسی روڈ پر جا رہے تھے، آپ کو راستہ معلوم ہے جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، لیکن کسی جگہ ٹریپ ہو گئے. اب پاکستان میں تو ایسی روڈز نہیں ہیں، لیکن سعودی عرب وغیرہ میں یہ بہت مسئلہ ہے. اگر آپ نے صحیح جگہ ٹرن نہیں لیا جہاں سے آپ کو مڑنا تھا، تو پھر کئی کلومیٹر کے بعد آپ کو ٹرننگ ملے گی. تو اسی طرح دنیا میں جو رب کائنات نے ہمیں راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، جب ہم اس پر چلنا شروع کرتے ہیں تو اب یہ شیطان اور یہ دیگر خواہشات نفس اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر انسان کے کچھ جبلی تقاضے بھی ہیں، کچھ اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھی ہیں فطری طور پر، جس کی وجہ سے بھی غفلت ہوتی ہے، نیند آتی ہے، خاص طور پر مسجد میں تو بہت ہی اچھی آتی ہے، اور جہاں فجر کا وقت ہوا بڑی شدید نیند آتی ہے. میچ آ رہا ہوں اور آخری اوور چل رہے ہوں، کبھی آپ نے کسی کو اونگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ آخری اوورز میں کوئی میچ دیکھ رہا اور سو رہا ہو، مسجد میں آتے ہیں تو آتی ہے. عبادات کے لیے خاص طور پر شیطان کی طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں. بہرحال کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال غفلت، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے اصل مقصد تخلیق سے ہٹا رہی ہیں. شیطان بھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، اور اس نفسانی خواہشات میں مال اور اولاد کی شدید محبت ہے جو اللہ پاک نے رکھی. سورۃ تغابن میں اللہ پاک فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے، بطور فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے. وہی بات یہاں فرمائی، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہ کریں. آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، ان آیات کو سامنے رکھ کر روشنی کے طور پر، ٹارچ کے طور پر، اور جائزہ لیجئے غفلت کا کیا حال ہے. آج ہمارے معاشرے کا اصل مسئلہ غفلت ہے، دین دشمنی نہیں ہے الحمدللہ، ہماری مسلمانوں کی میجورٹی دین کی دشمن نہیں ہے، دین سے محبت ہے، غفلت ہے، غافل ہیں. لہذا اگر ان کو کوئی محبت سے توجہ دلائے تو وہ غفلت دور ہو سکتی ہے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹ گئے، جیسے گاڑی چلاتے ہوئے اونگ آ جائے، اللہ نہ کرے، تو ظاہر بات ہے ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہے. ایسے ہی اس دنیا کی زندگی سے گزرتے ہوئے بھول جائیں کہ ہمارا کوئی رب ہے جس کے سامنے حاضری دینی ہے، اس نے اہم احکامات دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اگر ہم ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، خدا نخواستہ جہنم میں جا سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ انسان کو غفلت میں ڈالنے والی شے یہ مال اور اولاد کی محبت ہے. اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے چاروں طرف، سعودی عرب چلے جائیے، دبئی چلے جائیے، پاکستان، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ابھی. نان مسلمز کو ان چیزوں سے کوئی سروکاری نہیں، کوئی خدا ہے، کوئی آخرت ہے، کوئی جنت جہنم، وہ تو مانتے ہی نہیں اسے. جو مانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی میجورٹی اکثر و بیشتر مال اور اولاد، مال کمانے کے ذرائع اور اپنی اولاد کے اس نیئر فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، لگژریز، بنگلے، گاڑیاں، اعلی سے اعلی یونیورسٹیز میں ان کے ایڈمیشنز، یہ فکریں ہیں جو ہماری اصل فکریں ہیں. فرمایا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. اور اسی المیہ کو رب کائنات نے سورۃ تکاثر میں بیان فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی حویث نے غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی، تمہارا پیپر چھین لیا گیا، وہ جو موت کا وقت تھا وہ آ گیا. لہذا ان آیات کے حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ری شیڈیول کرنا ہوگا، ری آرگنائز کرنا ہوگا. جو کرنے کے اصل کام ہیں وہ فرسٹ پرائیورٹی پہ آنے چاہیے. فرمایا اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں. اب یہاں سوال ہے کہ اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے، ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات، ذکر اللہ کی سب سے مستند شکل کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا. سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو اذکر قرار دیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے اس ذکر کو، یاد دہانی کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. وانا له لحافظون. لہذا بعض لوگوں نے، بعض علماء نے ذکر اللہ سے مراد قرآن لیا، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کروانے کے حوالے سے غفلت کا شکار نہ ہو. میرے بھائیوں، آپ ذرا تجزیہ کیجئے اپنی 1400-1500 سال کی تاریخ کا. ہمارا دشمن ہمارے اس مرض کو اچھی طرح جانتا کہ اس مسلمان کے اندر سے اگر روح نکال لی جائے تو یہ خاک کا ڈھیر ہے. مسلمان نہیں، خاک کا ڈھیر ہے. اور روح کیا ہے؟ وہ روح ہے یہ قرآن حکیم کی تعلیمات. قرآن حکیم گویا اصل روح ہے، جو اگر کسی کے جسم سے یا کسی معاشرے سے نکال لی جائے، الگ کر لی جائے، تو وہ خاک کا ڈھیر. لہذا ذکر اللہ سے مراد اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم ہے، اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سے غفلت نہ کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی در حقیقت خسارے میں جانے والے، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرما دے. میں نے 1400 سال کی تاریخ کے حوالے سے اشارہ کیا تھا، ایک حدیث بھی سن لیجئے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے طور پر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی بدولت، کتاب کی وجہ سے، کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کروانے کی وجہ سے لوگوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائے گا. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور رسوا کر دے گا ان لوگوں کو جو اس کی تعلیمات سے انحراف کریں گے، ان کو رسوا کر دے گا. آج تاریخ دیکھ لیجئے، میں عرض کر رہا ہوں تاریخ کا جائزہ اس پوائنٹ آف ویو سے لیں کہ ہمارے دور میں، ہمارے اس تاریخ میں ہمیشہ یہ رسوائی نہیں رہی. اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. اور اے باد صبا، کملی والے سے جا کر یوں پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. آج ذرا تجزیہ کیجئے اپنی طرف، چاروں طرف مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں، ذرا مظلوم کا بھی تو تجزیہ کریں. اس وقت پوری دنیا میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ. اقبال نے بھی شکوا کیا تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہیں بیچارے مسلمانوں پر. بہرحال اقبال نے پھر جواب بھی دیا اس کا، جواب شکوائی میں، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پورے فلسفہ اس حدیث کا اقبال کے اشعار ہیں. آج امت مسلمہ جس حال سے گزر رہی ہے اس کی ایک اہم وجہ، ہم نے اللہ کے ذکر، اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا کروانا، اس کی شریعت کو نافذ کرنے کے اعتبار سے جد و جہد کرنا چھوڑ دیا. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، لرزا دینے والی ہے، بیان کرتے ہوئے ذرا محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ یہ کہ یہ دور ہم پر آ چکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دور ہے اس کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. مختصر عرض کر رہا ہوں، ذرا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. حضور نے فرمایا، تم پر مجھے اندیشہ ہے ایسا دور آ کے رہے گا جب دیگر اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے وسائل پر، تم لوگوں پر، جیسے ایک کھانا لگانے والی. آپ کسی کے اگر مہمان جاتے ہیں تو جو کھانا لگانے والی خواتین ہوتی ہیں، جب وہ کھانا دسترخوان پر بچھا دیتی ہیں، رکھ دیتی ہیں، تو آپ دعوت دیتی ہیں کہ آئیے تناول فرمائیے. ایسے تم پر دیگر اقوام ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے وسائل پر، تمہارے لوگوں پر اس طرح ظلم و ستم ہوگا. صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، اللہ کے نبی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ ایسے لوگ ہمارے وسائل کو ایکسپلوائٹ کریں گے، ہم پر ظلم کریں گے. ذرا اللہ کے نبی کے الفاظ سن لیجئے اور اپنا جائزہ لے لیجئے. حضور نے فرمایا، بل انتم کثیر، تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وان کی بیماری. پوچھا ملوان، یہ وان کیا ہے جس کی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا؟ حال یہ ہوگا کہ اتنا ظلم ہوگا. فرمایا وان کیا ہے، آج تجزیہ کر لیجئے، اپنا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنی امت کا بھی، پورا کا پورا. وان کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی زندگی سے محبت اور موت کا خوف، موت سے کراہیت. یہ ہے بیماری جو آج حقیقت کے اعتبار سے اس امت مسلمہ کو لگ چکی ہے کہ 50 سے زیادہ ممالک ہیں اس وقت مسلم، 52-56 جتنے بھی کہیں، لیکن صورتحال کیا ہے؟ برما، وہاں کا مسلمان کتنے عرصے سے ظلم و ستم کا شکار ہے. کشمیر ایک بہت ہاٹ ایشو ہے پوری دنیا کے لیے، دونوں ممالک ایٹمی طاقت کے حامل ہیں، ایٹمی جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے، لیکن کیا اس کو کوئی سالو کروانے کے لیے انٹرسٹ رکھتا ہے؟ فلسطین کلیش پوائنٹ، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جذباتی حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ مسجد اقصی، لیکن کیا پوری دنیا کو، یو این اے کو یا اور دیگر جو ریسورسز ہیں، سورس ہیں، کیا ان کو اس سے انٹرسٹ ہے کہ یہ خالی کروایا جائے، مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ پھر اس وقت جو ہاٹ ایشو ہے، واقعہ یہ کہ بہت تشویشناک صورتحال ہے شام کی. شام کے ان مختلف سرحدیں ہیں جہاں خاص طور پر ترکی کے سرحد کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے، وہاں تقریباً 150-200 لاکھ مہاجرین آئے ہوئے ہیں، اور بہت ہی قسمہ پرسی کی صورتحال بن چکی ہے. الحمدللہ ترکی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کب تک؟ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، بہرحال اس فورم سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کو ذریعہ ملے، ذرائع بہت سارے الحمدللہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، لوگ پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انسانی ہمدردی کے حوالے سے بھی, اور ان سے تو ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے, وہ مسلمان ہیں, کلمہ گو مسلمان, محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جو ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, اس کے علاوہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے. بہرحال آپ سے گزارش ہے اس حوالے سے ریسورسز حاصل کیجئے اور جس کا جہاں بن پڑے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. میں اس حوالے سے آپ کو توجہ دلا رہا تھا کہ یہ امت مسلمہ کا حال ایسا ہوا کیوں, اس کی وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی. لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں, اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ درحقیقت خسارے میں جانے والا ہے. ذکر اللہ سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کو یاد کرنے اور رکھنے کا ایک ذریعہ صلات کو بھی قرار دیا. سورہ طہ کی آیت یہاں کئی مرتبہ کوٹ کی گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی, سحرہ سینہ میں جب آپ مدین سے مصر واپس جا رہے تھے اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی, اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, یقیناً میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس میری ہی عبادت کرنا اور نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو گویا نماز اللہ کو یاد کرنے, اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے یقینی ذریعہ. اسی طرح اور دیگر اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نماز کے بعد کے یا دیگر معمولات زندگی کے, اس کا اہتمام. ایک سوال ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کیوں کیا جائے, کیا ضرورت ہے اللہ کو یاد کرنے یا رکھنے کی؟ اس کا جواب وہی ہے کہ مقصد تخلیق کو نہ بھولو, اگر بھول گئے تو ڈی ٹریک ہو گئے اور شیطان کامیاب ہو گیا. نمبر دو, اللہ کو یاد کرنے, اللہ کو یاد رکھنے کی ایک وجہ ہماری روح کی غذا بھی ہے. جیسے یہ جسم ہے, اس کو آرام چاہیے, اس کو کھانا چاہیے, اس کو نیند چاہیے, اس کو بہترین کپڑے چاہیے, لگژریز چاہیے, یہ سارے اس کی خواہشات ہیں, پوری کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارا وجود ایک روحانی وجود بھی ہے, اور یہ دونوں بالکل الگ الگ آئیڈینٹیٹی ہیں. جسم الگ بالکل اور روح الگ. امتحان کے لیے ان کو جوڑ دیا گیا, وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جسم میں اللہ پاک نے روح کو پھونکا ہے, لیکن روح آئی کہاں سے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو کون سی شے لوٹ کے جاتی ہے؟ وہ روح ہے رب کائنات کی طرف سے جو ودیت کی گئی. تو اب روح اگر الگ آئیڈینٹیٹی ہے تو اس کی کوئی غذا بھی ہے؟ ایک لطیفہ تھا, نرس کر رہا ہوں, بہرحال سیریس موضوع چل رہا ہے لیکن نوجوانوں کے لیے انٹرسٹ ہے. ایک نوجوان ایک مولوی صاحب کے پاس آیا, مولوی صاحب یہ میوزک روح کی غذا ہے, اس کے لیے ذرا بتائیے. ایسے سو کالڈ اسکالرز ہیں جو میوزک کو, موسیقی کو روح کی غذا قرار دے رہے ہیں, اور نوجوان کو اور کیا چاہیے؟ لیکن بہرحال ان مولوی صاحب کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں ہاں بالکل موسیقی روح کی غذا ہے. کہنا مولوی صاحب سوچ لیں, میرے بیٹے روح دو طرح کی ہوتی ہے, ایک روح پاکیزہ روح ہوتی ہے, جو پاکیزہ روح ہے اس کی غذا اللہ سبحانہ تعالی کا کلام ہے, نماز ہے, قرآن ہے, ذکر و اذکار ہے, اس کو اس سے مزہ آتا ہے. البتہ ایک روح بدروہیں ہوتی ہیں, ان کو ذکر و اذکار میں اللہ کے احکامات میں مزہ نہیں آتا, ان کو تو ناچ گانے میں مزہ آتا ہے, وہ میوزک ان کی روح کی غذا بن جاتی. اس نے کہا مولوی صاحب میری سمجھ میں آ گئی بات, کیا فرما رہے ہیں آپ. تو بہرحال ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری روح پاکیزہ ہے یا خدا نخواستہ. اگر پاکیزہ روح ہے تو رب کائنات فرماتا سورہ رعد میں, الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو سن لو کہ دلوں کو سکون اور اطمینان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر ہی سے آتا. اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، قرآن پڑھیں گے سمجھ کر تو یقیناً اللہ کی یاد بھی آئے گی، اللہ کے احکامات بھی واضح ہوں گے، اور شریعت کے احکامات کی حکمت بھی سمجھ میں آئے گی، پھر اس پر عمل کر کے ایک تسکین اور سکون ملے گا. باخدا شریعت پر عمل کر کے جتنا سکون انسان کو ملتا ہے، شریعت سے بغاوت کر کے کہیں کچھ بھی کر لیں، کچھ کہیں پر بھی چلے جائیں، اطمینان نہیں ملے گا. آج ویسٹ پریشان ہے، اس کے اسکالر پریشان ہو گیا، کیسے یہ سکون حاصل کریں؟ خدا کا انکار کر کے بھی دیکھ لیا، روح کا انکار کر کے بھی دیکھ لیا، کوئی حقیقت کسی کا انکار کر کے کیا اس کا وجود ختم ہو جائے گا؟ کیا کچھ نہیں کیا ویسٹ نے اس انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے؟ لیکن یہ سکون نام کی چیز وہاں نہیں ہے. معاشرہ برباد ہے، خاندانی نظام برباد ہے، سیاست میں بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، معیشت، سیاست، خاندان، نتیجتاً بے اطمینانی، بے اعتمادی. ٹرینکولائزر سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہاں پر، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر میں لذت عطا فرمائے. اب ذکر کی لذت کیا ہوتی ہے؟ ذکر تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ توجہ، وہ لذت، وہ انر سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی. تو میرے بھائی اس کا بھی ایک علاج بتایا صوفیہ نے، ذکر میں لذت یا عبادات میں لذت اس کو حاصل ہوگی جس کی روزی حلال کی ہوگی. جیسے جسمانی طہارت ضروری ہے نا نماز کے لیے، جسم کو ہم پاک کرتے ہیں، وضو، غسل اور تیمم، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ سارے فرائض و واجبات ہیں. ایسے ہی ہمارے خیالات پاک ہونے چاہیے. دل پاک ہوگا، بغض، عداوت، کینہ، مال کی محبت، نفاق، سب سے بڑا سمبل مال کی محبت، جس کی وجہ سے انسان لوگوں سے حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری بیماریاں پیدا ہی مال کی وجہ سے ہوتی ہیں. لہذا جب تک یہ باطن پاک نہ ہو، اس کا تزکیہ نہ ہو، ذکر میں لذت آئی نہیں سکتی. میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سلام آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. لہذا ذکر اللہ کی لذت حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی کا اہتمام، وہ ظاہری بھی ہو اور باطنی پاکیزگی حاصل کی جائے. بہرحال اس لذت کو حاصل کرنے کا ایک علاج ہے جو اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ میری گفتگو کا، آئندہ جمعے کی گفتگو کا موضوع ہوگا، لیکن ترجمہ سن لیجئے. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو جب موت کا وقت آئے تو وہ یہ کہیں کہ اے میرے رب، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے. تو نے مؤخر کیوں نہیں کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا وقت دے دے، ٹائم دے دے. فَأَصَّدَّقَا، تو اگر تو مجھے ٹائم دے گا تو میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خوب نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. کیا خیال ہے، موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد وہ مال ہمارا اپنا ہوتا ہے جس کو جمع کیا، خوب اللہ سے لیا، اللہ کا دیا، بندوں سے لیا، خوب جمع کیا، تو کیا وہ ہمارا ہے؟ وہ تو اب وقت ختم ہو گیا، وہ تو ورثہ کا ہے. مالی مالی، اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، کیا ہوتا ہے؟ جو کھا لیا، جو پہن لیا، بس جو استعمال کر لیا وہ مال ہے، باقی تو ورثہ کا ہے. اب اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں موت کے وقت، تو پہلے ورثہ سے اجازت تو لے لیں، جن کا وہ مال ہے وہ آپ کا ہی نہیں. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ فیصلہ کن سٹیٹمنٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایک لمحے کے لیے بھی موخر نہیں کرتا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اجل یہ وقت وہ ہے جو پری ڈیسائیڈڈ ہے. جب وہ رحم مادر میں تھا 5 مہینے پہلے ولادت سے اس وقت ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. 4 مہینے کا ہوتا ہے جب انسان رحم مادر میں, اس وقت اس کی موت کا وقت ڈیسائیڈ کر دیا جاتا حدیث مبارکہ کی روشنی میں. تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, اگر ٹائم دے بھی دیا تو کیا کرو گے؟ کتنا ٹائم مسلمانہ نے پاکستان کو مل چکا ہے, ذرا تجزیہ کیجئے. 1 منٹ ہے میرے پاس, ذرا غور کیجئے گا یہ اس بات پر. کیا 16 دسمبر 1971 کا واقعہ کافی نہیں تھا ہمارے لیے کہ توبہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ وعدہ کیا تھا نا. تب اللہ پاک نے یہ مملکت خدا داد پاکستان 27ویں شب کو عطا فرمایا, شب جمعہ میں عطا فرمایا. 3 دن بعد مسلمان عید کا سما تھا, الحمدللہ کیا عظیم عید رہی ہوگی, وہ آزادی کی عید منائی مسلمانوں نے. لیکن کہاں ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب 71 سے 2017 میرے خیال میں کسی قوم کو سمجھنے کے لیے, سنبھلنے کے لیے, میچیور ہونے کے لیے 40 سال کا عرصہ بہت ہوتا. 40 سال میں تو یہود بھی میچیور ہو گئے تھے جو صحرا سینا میں بھٹکتے رہے, بلاخر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور فلسطین کو فتح کیا اور اللہ کا دین نافذ کیا. آج 45-50 سال ہونے کو آ رہے ہیں, یہ قوم سنورنے کے لیے, سننے کے لیے تیار ہی نہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا عذاب کا کوڑا کہیں ہمارے سروں پر نہ آ جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.